نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج ان شاء اللہ تعالی ہم سورۃ الاحقاف کو مکمل کریں گے. دیکھتے ہیں تفسیر آیت نمبر 21 سے 35 تک. سورۃ الاحقاف 26واں پارہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذْكُرْ أَخَا عاد اور ذکر کیجئے عاد کے بھائی کا. ذکر کیجئے یعنی یاد کریں آپ. کن کو؟ عاد کے بھائی کو. عاد کے بھائی کون مراد ہیں یہاں پہ؟ ہود علیہ السلام. عاد جو ہے وہ عرب کی ایک بہت قدیم انشنٹ سمجھیں کہ ایک عربوں کی ایک قوم ہے ٹھیک ہے جو آج دنیا میں نہیں ہے, ختم ہو چکے ہیں. یہ طوفان نوح سے بچے ہوئے لوگوں کی اولاد میں سے تھے اور سورۃ الفجر میں ان کا ذکر موجود ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیا کیا عاد کے ساتھ, وہ جو بڑے بڑے ستون بناتے تھے, پلرز بناتے تھے, بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور ان جیسا کوئی تھا نہیں. کہ ویسا اس وقت میں ان کی وہ اتنے یونیک تھے, ایک تو لمبے بہت تھے, جسمانی طور پہ بہت قوت رکھتے تھے, ظاہر ہے اتنا ان کو نالج بھی ہوگا جس کی وجہ سے وہ اتنی بلند ستون بنایا کرتے تھے اور وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. جیسے آج ہم سوچتے ہیں نا ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, وہ پرانے لوگ, وہ زمانے گزر گئے, قدیم لوگ, یعنی ان کی ہماری نظر میں کوئی ایسی ویلیو نہیں ہوتی, ہمیں لگتا ہے ہم ہی سب سے زیادہ ایڈوانسڈ لوگ ہیں. ہر زمانے کے لوگ ایسا ہی سوچتے رہے. آج سے 100 سال بعد لوگ اسی طرح ہمارے بارے میں کہا کریں گے. جیسے آج ہم اپنے بڑوں کی کوئی پکچر نظر آتی ہے کوئی کچھ تو کہتے ہیں کیسے تھے, عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے, عجیب یہ گھر کیسے تھے, گاڑیاں کیسی تھیں, ہمیں وہ عجیب سے لگتے ہیں اور لگتا ہے بہت ہی پرانے, پتہ نہیں قدیم لوگ ہیں, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. سب سے زیادہ ایڈوانس تو آج ہم ہی ہیں. مگر ہر ایک کو یہی خوش فہمی رہی جب ان کا زمانہ گزر جاتا ہے اور لوگ آ جاتے ہیں تو یہ لوگ قدیم بن جاتے ہیں اور وہ نئے زمانے کے ہو جاتے ہیں, پھر وہ بھی گزر جاتے ہیں, پھر اور آ جاتے ہیں. اسی طرح یہ دنیا چل رہی ہے. اتنی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. لوگ تو ان کو تو کوئی عقل نہیں تھی, ہمیں ہی ساری عقل ہے. تو 100 سال بعد کے لوگ یہی کہیں گے کہ ہمارے زمانے کے لوگوں کو جو 21ویں صدی کے لوگ تھے ان کو کیا عقل تھی, ان کو کیا سمجھ تھی, سب سے زیادہ تو سمجھدار ہم ہی ہیں. تو ان کو بڑا ہی فخر تھا کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں. ان کے پاس اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام آئے. اور یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ صرف عاد کا ذکر ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ عاد اور سمود دونوں کا ذکر ہوتا ہے اور اس صورت میں اس جگہ پہ صرف ایک قوم کا. وجہ یہی ہے کہ یہ قوم بہت ہی متکبر قوم تھی اور اسی وجہ سے رسول کا پیغام بھی انہوں نے جھٹلایا. جب تکبر آ جاتا ہے تو کسی کی بات بھی صحیح نہیں لگتی. انسان کو لگتا ہے بس میں ہی صحیح ہوں, میں ٹھیک ہوں, آئی ایم رائٹ, کون مجھے بتائے گا کہ کیا صحیح ہے. تو اسی طرح ان کے پاس ہود علیہ السلام آئے. ان کے بھائی, بھائی کیوں کہا گیا؟ دو طرح کے بھائی ہوتے ہیں نا, یا بہنیں ہیں ہم تو دو طرح کے بھائی یا بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے. ایک تو آپ کے جو ایمان میں ہوتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں سسٹر ان اسلام, ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ کے دین میں آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں, بردر ان اسلام, سسٹر. اسی طرح ایک رشتہ ہوتا ہے جو خون کا رشتہ ہے, جو اس کا ہم سب کو پتہ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سکے بہن بھائی. یہاں پہ ان کے بھائی آد کہا گیا. یہ کون سے بھائی ہیں؟ دین والے یا خونی رشتے والے؟ یہ خونی رشتے والے بھائی ہیں. دینی طور پہ تو یہ ہود علیہ السلام کے مخالف تھے. یعنی رشتے میں بھائی کا مطلب کیا؟ یعنی خاندان ایک، قبیلہ ایک، قوم ایک، خون ایک، اس طرح سے یہ ان کے بھائی ہیں. تو ان کے بھائی کا ذکر کرو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں کس چیز کا مذاکرہ کریں، کس کو یاد کریں، ان پیغمبروں کو، ان کی ایفرٹس کو، اور ان قوموں کا بھی ذکر لے کر آئیں جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا کیا حال ہوا. آپ نے دیکھا قرآن پاک میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا، ان پیغمبروں کی ایفرٹس کا ذکر فرمایا. یہ ایسے ہی نہیں فرمایا، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اس کا چرچا کریں. کیا وجہ ہے کیوں ہم اس کا ذکر کریں، کیوں ان باتوں کو دہرائیں بار بار، کیوں یاد کریں؟ ہم اتنے پرانے زمانے کے لوگ گزر گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے یاد کرنے کی؟ یہ یاد ہم اس لیے کریں کہ ہم ان سے سیکھیں کیسے دعوت دینی ہے، اور دعوت میں صبر کیسے کرنا ہے، اور کس طرح پیغام پہنچانا ہے، اور کیسے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ان کا پھر انجام کیا ہوتا ہے، جو لوگ رسولوں کی دعوت کو کچھ نہیں سمجھتے ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جو اللہ کے آگے نہیں جھکتے ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے. تو یہ چرچے کیے جائیں، ان باتوں کو یاد کیا جائے، اس سے فائدہ ہوگا. اکیلے بیٹھ کے بھی اس پہ سوچا جائے، محفلوں میں بھی اس کا ذکر کیا جائے. تو ہم جہاں اور کہانیاں پڑھتے اور ان کے ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ ہیں باتیں جو ذکر کرنے کے قابل ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذْكُرْ، ذکر کیجئے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا، ان کو تو فرمایا ہی ہے، پہلے تو وہی مخاطب ہیں، اس کے بعد سب کو. اور اس ذکر سے ہمارے جو لوگ دین کے لیے کوئی کام کرنے والے ہوں گے، وہ ہمارے حوصلے بڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ذکر کریں جو آد کے بھائی تھے. اذ انذر قومہ، جب اس نے خبردار کیا اپنی قوم کو. آپ کو بتایا تھا کہ انذار کیا ہوتا ہے، وارن کرنا. بالاحقاف، احقاف میں، احقاف حوقف کی جمع ہے، جو ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں. اصل میں یہ قوم یمن کے علاقے میں رہتی تھی، اور وہاں پہ یہ ریتلے ٹیلے ہوا کرتے تھے. اور احقاف ان ٹیلوں کو کہتے ہیں جو اونچائی میں، یعنی ہائٹ میں زیادہ ہوتے ہیں، بلندی میں زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک تو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور ایک لمبے لمبے اونچے اونچے. تو یعنی یہ ایک ایسے علاقے میں رہنے والی قوم تھی، اور کفار مکہ اکثر اس علاقے سے گزرتے تھے تجارت کے سلسلے میں. وہ پتا نا، ان کی تجارتیں شام کی طرف ہوتی تھیں اور یمن کی طرف ہوتی تھیں. تو احقاف کے رہنے والے اس قوم کی بات کیجئے، یہ قوم ایک ایسے علاقے میں رہتی تھی جہاں ریت تھی، باریک ریت، بالکل آج بھی بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی جائے اور کوئی چیز بھی رکھے تو ریت اس کو سک کر لیتی ہے، کوئی چیز بھی وہاں پہ رہ نہیں سکتی. اسی لیے وہ جگہیں جہاں پہ قومیں تباہ ہوئیں، کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ وہاں پہ دوبارہ کبھی آبادی نہیں ہوئی؟ حالانکہ یہ تو ہزاروں ہزاروں سال پہلے کی قومیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان علاقوں کو پھر دوبارہ آباد ہو جاتے، کوئی لوگ آ کے رہنے لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی کرس ہے ان علاقوں پر، دے آر کرسڈ، کہ وہاں پر دوبارہ کبھی کوئی بسا ہی نہیں. آپ دیکھ لیں سمود کے، حالانکہ ان کے تو ابھی تک ان کی عمارتوں کے سب چیزیں کھڑی ہوئی ہیں، اسی طرح سب ہے، کیوں نہیں جا کے لوگ وہاں پہ رہ لیتے؟ یہاں پہ آپ ایک مکان چھوڑے تو کوئی نہ کوئی آگے قبضہ کر لے گا، جا کے کیوں نہیں کوئی قبضہ کرتا وہاں؟ اور بھی اسی طرح دیکھ لیں جگہ، یہاں پہ کوئی نہیں کبھی بسا. تو یہ آج کے وقت میں تو وہاں پہ سمجھ لیں ایک ریت کی دلدل ہے، دلدل اپنی اندر کھینچ لیتی ہے. استغفر اللہ. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. اور تحقیق گزر چکے تھے ان سے پہلے بھی خبردار کرنے والے اور ان کے بعد بھی ان کے پیچھے بھی آئے خبردار کرنے والے. یعنی جس علاقے میں یہ رہتے تھے تو ان کے ارد گرد علاقوں میں پہلے بھی ڈرانے والے آئے تھے اور ان کے بعد بھی ڈرانے والے آتے رہے. یعنی فرسٹ ٹائم نہیں کوئی ان کے پر ان کو کوئی ایسی نیوز ملی تھی کہ کبھی کوئی پیغمبر آیا. ان سے پہلے نوح علیہ السلام بھی گزرے تھے, ان کے بعد بھی بہت سارے نبی آئے. اور سب کی دعوت کیا تھی تمام نبیوں کی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ مگر اللہ کی. یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کو لکھنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے. یہ کوئی الہ نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. یعنی تمام پیغمبروں کی دعوت کلمے کی تھی. یہ کلمہ یہ صرف اسلام کا نہیں ہے کلمہ, یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر آئے تمام کی دعوت لا الہ الا اللہ کی تھی. تو اسلام کوئی نیا دین تو نہیں ہے, تمام نے اسلام کی دعوت دی ہے. ہاں پیغمبر ان کے زمانے میں ڈفرینٹ تھے, لیکن لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سیم رہا ہے شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو انہوں نے بھی کیا فرمایا؟ اللہ تعبدو الا اللہ, نہ تم عبادت کرنا. دیکھیں پہلے کیا ہے کلمے کا فرسٹ پارٹ, جو نا دو پارٹس پہ کلمہ مشتمل ہے. فرسٹ پارٹ میں نفی ہے, تمام الہوں کی نفی. جتنے کہ کوئی کسی کو بھی پوجتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نفی کرنی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, نہ کوئی سورج, نہ کوئی ستارہ, نہ چاند, نہ آگ, نہ پانی, نہ ہوائیں, نہ بت پتھر کے, نہ کوئی انسان, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی جن. یعنی سب کی نفی, کوئی بھی معبود نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہے الا اللہ. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے, لیکن آپ دیکھیں کلمے میں پہلی بات ہی ہے نہیں کوئی الہ. پہلے نفی کرو ہر الہ کی, تب تم توحید کے اوپر آ سکتے ہو. نفی, نہیں کوئی الہ مگر اللہ. یعنی پہلے لا کی تلوار چلے گی سب پر, پھر اس کے بعد توحید آتی ہے کہ صرف اللہ, اللہ ہی الہ ہے. ایسے اگر بول دیتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ الہ ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے. تو اللہ تعبدو الا اللہ, کہ نہیں تم عبادت کرو مگر اللہ کی. کیوں صرف اللہ کی کیوں عبادت کرو؟ آپ اس کا کوئی ریزن دے سکتے ہیں؟ کیا کہا ہوگا پیغمبروں نے کہ کیوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آیت کے اگلے حصے میں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے. بڑا دن کون سا؟ قیامت کا. اس کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی انہوں نے یہ نہیں فرمایا, کسی پیغمبر نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تاکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ عبادت کرو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ. اس طرح سے کسی نے نہیں تبلیغ کی. سب کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, کیونکہ اگر تم نہیں کرو گے عبادت تو میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے. ٹھیک ہے, تمہیں آگ کا عذاب نہ ہو جائے. ایسے کیوں کہا گیا؟ بعض لوگ شاید سوچیں گے یہ تو بڑا ایسا طریقہ ہے, اس طرح آگ کی بات نہیں کرنی چاہیے اور عذاب کی بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے اس طرح سے. لیکن یہ بہت افیکٹو طریقہ ہے. وہ کیسے؟ انسان کی نیچر ہے. اگر آپ اس سے کہیں گے نا کہ مثلا اگر آپ سپیڈ لیمٹ سے اوپر گئے تو, یعنی اگر آپ سپیڈ لیمٹ سے اوپر نہ گئے تو آپ کو انعام ملے گا. تو بعض اوپر بھی چلے جائیں گے, کہیں گے آج مجھے جلدی تھی, یا کہیں گے مجھے نہیں انعام کی ضرورت. جیسے آپ لوگوں میں سے کئی کہہ دیتے ہیں ہمیں نہیں پرواہ اٹینڈنس کی, हमें नहीं परवाह सर्टिफिकेट की, हमने नहीं कुछ भी मानना, बस हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। तो बाज दफा जो रिवॉर्ड होता है ना वो लोगों के लिए उस तरह से अपीलिंग नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको कहेंगे कि अगर तुम स्पीड से ऊपर गए तो तुम्हें टिकट मिलेगा, तुम्हें सजा हो सकती है, तो क्या होगा, हर एक इसको सीरियस लेगा। इसी वजह से अंबिया का दावा का तरीका, उनको कहा गया कि उनके हूद अलैहिस्सलाम उनके भाई हैं, ये कहा गया ना उनको, तो भाई होने का के नाते क्या होना चाहिए कि इंसान दूसरे का खैर ख्वाह हो, यानी मैं नहीं देख सकता कि तुम अजाब में पड़ो, इसलिए मैं तुम्हें दावत देता हूं तौहीद की तरफ। आगे से लोगों ने क्या कहा, कालू उन्होंने कहा, अजी इतना क्या तू आया है हमारे पास, लीता फीकना ताकि तू फेर दे हमको, अन आली हतीना हमारे इलाहों से। उन्होंने कहा क्या तू हमारे पास इसलिए आया ताकि हमारे इलाहों से हमें फेर दे, यानी जिनकी वो पूजा करते थे उनसे हमें हटा दे, हमारी तो रिवायात चली आ रही है, हमारे अबाओ अजदाद से हम इन्हीं को पूजते आ रहे हैं, तुम हमें इनसे दूर करना चाहते हो। यानी वो बिफर गए इस बात के ऊपर कि हम हमारे तो ये माबूद हैं, इनको हम पूजते हैं, तुम हमारे खुदाओं से हमें हटाना चाहते हो। अब ये देखें, बजाय इसके कि वो इस बात को समझते या इसके ऊपर कुछ सोच विचार करते, राइट अवे उन्होंने उन पैगंबर की बात को रिजेक्ट कर दिया। ये नई बात नहीं है, ये देखें हूद अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जब भी कोई बात करता है इसी किस्म का रिस्पांस मिलता है, क्या तुम ये चाहते हो हम इनको छोड़ दें, अपने खुदाओं को छोड़ दें। फतीना बीमा तईदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, और वही चीज, ये सिर्फ कुरैश मक्का का तरीका नहीं था बल्कि आद की कौम ने भी और बाद वाली कौमों ने भी इसी किस्म का रवैया अपनाया कि ठीक है तुम रोज कहते हो ना अजाब आएगा, अब मुझे अजाब से डरता हूं, तुम्हारे पर कहीं अजाब ना आ जाए, कोई सख्ती ना आ जाए, ले आओ फिर अजाब अगर तुम सच्ची हो। देख लें जब इंसान अल्लाह को भुला देता है, अल्लाह ताला उसको अपना आप भुला देता है, फिर उसको ये ही नहीं समझ आती कि मैं अपने लिए मांग क्या रहा हूं, मेरा फायदा किस में, मेरा नुकसान किस में। जिन बातों की कहते धमकियां तुम हमें दे रहे हो, फिर ले आओ ना, कल क्या आना, आज ही ले आओ। आला अब हूद अलैहिस्सलाम का जवाब सुने, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, बेशक इल्म अल्लाह के पास है, यानी ये अजाब कब आना है, कैसे आना है, ये मैं नहीं जानता, ये मेरा मामला नहीं, ये मेरा काम नहीं कि कब अजाब आएगा मैं तुम्हें डेट बताऊं, मुझे नहीं पता, ये अल्लाह ताला का इल्म है। देखें ये है पैगंबरों की आजी, ये नहीं उन्होंने एकदम उस बिफर के कहा, गुस्से में आके कहा कि अच्छा ठीक है अब तुम मुझे इस तरह से कहते हो तो मैं भी अब अजाब लेकर आता हूं, या मुझे पता है कि कब अजाब आना है। पैगंबरों की आजी इसी बात से आप अंदाजा लगा दें कि वो कह रहे हैं मुझे नहीं इल्म है, अल्लाह के पास ये इल्म है, नहीं मैं नहीं जानता हूं इस बात को, और वाकई उनको इल्म नहीं था। इसी से हमें सीखना चाहिए कि बाज दफा लोग ऐसा कोई सवाल करते हैं हमसे जिसका हमें इल्म नहीं होता, हमें पता नहीं है या हमें अब याद नहीं है, तो इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं कि आप ये कह सकते हैं कि मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको देख के बता दूंगा, या मैं आपको मैं फाइंड आउट करके बता दूंगी, या मुझे पता ही नहीं है, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं, या मुझे भूल गया है। हम सोचते हैं कि हमारा फर्ज है बता देना, अदरवाइज अगर हम नहीं बताएंगे तो ये समझेंगे कि हमारे पास तो कोई नॉलेज नहीं, तो इसलिए बेहतर यही है हम कुछ ना कुछ जरूर घड़ के बता दें, चाहे कहीं से कोई बात, चाहे ऐसे ही कोई बात कहीं सुनी सुनाई, कुछ ना कुछ तो जरूर कह देना, ये जो आया है तो कुछ हमसे सुन के ही जाए ताकि इसको पता चले कि मुझे बहुत कुछ आता है। कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता, याद रखिए इल्म का मैदान वो है जिसमें आपने कुरान में पढ़ा था हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को ऐसा ना समझिए कि अगर मैंने इसको ना जवाब दिया ना तो आज मेरी सुबकी हो जाएगी, आज मुझे शर्मिंदगी होगी, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, इसमें शर्म की बात नहीं है। बड़े बड़े उलमा, इमाम मालिक के बारे में आता है जैसे कि उनसे कोई वफद आया और उन्होंने सवाल किए और फरमाते रहे ला अदरी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। वो कहते हम क्या जाके बताएंगे अपने मुल्क में वापस के उनके पास सवाल किए थे तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। कहते हाँ कह देना, मुझे नहीं पता। वो शर्माते नहीं थे इसमें। हमें शर्म आती है, हमें लगता है कि जब तक मैं हर फन मौला या बिल्कुल इल्म की ऐसी बुलंदी के ऊपर नहीं हूं कि जिसके अंदर बस मुकम्मल हो गई मैं, तब तक कोई बात ही नहीं बनेगी। गलत जवाब देने से बेहतर है कि इंसान कह दे कि मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि इल्म तो अल्लाह के पास है, वो पैगंबर होके भी शर्माए नहीं ये बात कहने से। वो बलिगुम्मा उर्सिल तु भी, और मैं तो पहुंचा रहा हूं तुमको जो मैं भेजा गया हूं साथ इसके, यानी मेरा काम है पैगाम पहुंचा देना अल्लाह का, मैं तो वो काम कर रहा हूं, मैं वो पहुंचा रहा हूं, मेरा तो ये काम ही नहीं है कि अजाब कब आएगा। तो दाई को याद रखें, अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए, ना तो लोगों की कोई बातों पे आके एकदम गुस्से में आ जाए कि अच्छा मैं अब बताता हूं तुमको, अच्छा अब देखना तुम अब जहन्नुम के अंदर ही जाओगे, अच्छा तुम अब तो तुम्हारे पर अजाब ही आके रहेगा। कुछ ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं, ना ही कोई उल्टे सीधे जवाब देने की जरूरत है, बल्कि जो काम एक दाई का होता है वो होता है पैगाम को एज इट इज, याद रखिए कैसे, एज इट इज पहुंचा देना, जैसे है वैसा पहुंचा, उसमें नहीं कोई डंडी मारनी, उसको पहुंचा देना। ना ही कभी ऐसी कोशिश करें कि कोई सवाल कर रहा है, अब आपको शर्मिंदगी हो रही है, हाय हमारा इस्लाम तो मसलन लौंडियों के बारे में क्या है, ओ, इनको पता चल जाएगा तो क्या होगा, अब मैं उल्टे सीधे कुछ भी जवाब बनाने शुरू कर दूं, कुछ लॉजिक्स बनाने शुरू कर दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो अब हम कैसे इसको, हम तो प्रूव ही नहीं कर सकते, ये तो अजीब लॉजिकल बात नहीं लगती, अकल को भाती नहीं है, तो उसका भी कुछ और तावील कर दें, नहीं जी वो तो ख्वाब था, वो तो ऐसे था, इसकी ज़रूरत नहीं होती। जो हक बात है वो एज इट इज पहुंचा दीजिए, यही नबियों का काम था, यही जो दीन का काम करेगा उसकी जिम्मेदारी है। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं देखता हूं तुमको एक जाहिल कौम। जिहालत किस बात की, यानी जो अपने लिए अजाब मांग रहा हो, इससे बड़ी जिहालत क्या हो सकती, कि जो जानता ही ना हो, समझ ही नहीं जिसको आ रही कि मैं अपने लिए मांग क्या रहा हूं, मैं कितना बड़ा नुकसान मांग रहा हूं, वो जाहिल है। और जहालत ये नहीं होती कि इंसान ने पढ़ाई लिखाई नहीं की या वो स्कूल नहीं गया या कॉलेज नहीं गया, जहालत ये है कि अकल की बात उसको समझ ही नहीं आ रही, जो ख्वाहिशात का बंदा है बस। फलम्मा रऊहु आरिदन, तो जब उन्होंने देखा एक बादल को, मुस्तकबिला आने वाला, औदियतिहिम उनकी वादियों की तरफ, कालू उन्होंने कहा, हादा आरिदुम मुमतिरुना, ये बादल है बारिश बरसाने वाला हम पर। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। उनका हाल ये हुआ कि फिर बहुत अरसा तक हूद अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, जब ये नहीं माने तो एक दिन वो चीज़ जो वो मांगा करते थे, कभी इंसान देखे अपने लिए कितना बड़ा शर मांग रहा होता और उसको पता ही नहीं होता कि मैं अपने लिए क्या मांग रहा हूँ, ये कितनी बड़ी जहालत है ना। अब वो मांगते थे कि हमें हमें लेकर आओ ना, वो जो तुम कहते हो अजाब, लेकर आओ लेकर आओ, तो आ गया अजाब। फिर एक दिन किस तरह से आया, किस सूरत में आया, वो एक बादल की सूरत में आया, यानी एक बादल आया और इनके ऊपर बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, गर्मी थी और कहत साली हो गई थी और पानी की बहुत ज़रूरत थी। तो जब बादल को इन्होंने देखा कि इनकी वादियों की तरफ आ रहा है, तो बड़े खुश हुए कि ये तो हमारे ऊपर बारिश बरसाएगा, कहने लगे ये है बादल जो हम पे बारिश करेगा। तो हो सकता है उनके पैगंबर ने कहा हो, या हो सकता है ये एक कमेंट हो, بل ہوا مستعجل، جلدی مچاتے ہو، یہ وہ چیز ہے جو تمہارے پر آ رہی ہے. یعنی یہ کوئی رحمت کی بارش نہیں آ رہی، یہ عذاب آ رہا ہے. ریح فیہا عذاب علیم، ایک ایسی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے. یعنی جب وہ آیا تو ایسی صورت میں آیا جو صورت انسان کو بھلی لگتی ہے، اس کو لگتا ہے یہ اچھی چیز ہے جو میرے پاس آ رہی ہے، لیکن اسی کے اندر عذاب تھا. بعض دفعہ انسان کے پاس کوئی ایسی چیز پہنچتی ہے، اس کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو وہ اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، اس میں شر ہوتا ہے. بعض دفعہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو وہ اپنے لیے شر سمجھتا ہے اور اس میں خیر ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں، انہوں نے بادل کو سمجھا کہ اس میں تو بڑی خیر ہے، یہ تو بارش برساتا ہے، اور اسی کے اندر عذاب تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھلکھلا کے اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے مسوڑے نظر آئیں، اور یا ایسے جی جو حلق کا کوا ہوتا ہے نا، یہ نظر آنے لگے، ایسا کبھی نہیں دیکھا. اتنا یعنی منہ کھول کے جیسے بعض لوگ ہنستے ہیں، تو اس طرح نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے، اور جب بادل اٹھتا اور آندھی چلتی تو آپ کے چہرے سے فکر کے آثار نمودار ہو جاتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، فکر ہوتی تھی. چنانچہ میں نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش برسے گی، لیکن آپ کی حالت بالکل برعکس ہوتی ہے اسے. آپ نے فرمایا، عائشہ، میں اس بات سے کہ کہیں اس میں عذاب ہو کیسے مطمئن ہو جاؤں، یعنی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس میں عذاب نہیں ہوگا. ایک قوم ہوا ہی سے ہلاک کی گئی، ایک قوم نے عذاب کے بادل کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش کرے گا. ہذا عارض ممطرنا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک قوم نے ایسا سمجھا تھا بادل کو دیکھ کر، لیکن وہ بادل ان کے لیے عذاب لایا تھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کر رہے ہوتے تھے نا، چھوڑ دیتے تھے، اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے، اگرچہ نماز میں ہو، اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فی، اللہ میں تجھ سے اس جو یعنی جو بھی بادل ہے اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. پھر اس کے بعد اگر تو بارش برس جاتی تو اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان فرماتے، اے اللہ اسے نفع دینے والا بنا دے ہمارے لیے. مسلم میں روایت ہے کہ جب ہوائیں چلتی تھی نا، آندھی چلتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہ، اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی خیر کا، و خیر ما ارسلتا بھی، اور جو جس چیز کے ساتھ یہ بھیجا گیا اس کی، واعوذ بک من شرها و شر ما فیها، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے اور جو اس کے اندر ہے اس کے شر سے، و شر ما ارسلتا به، اور اس چیز کے شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا، یعنی اگر کوئی عذاب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، تو آپ بھی مسنون دعاؤں کی کتاب میں سے بھی یہ دعا دیکھ سکتے ہیں. اور جب کبھی ایسی آندھی طوفان آئیں تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو کے اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے چینی طاری ہو جاتی تھی کہ رنگ بدل جاتا تھا، کبھی اندر جاتے، کبھی باہر جاتے، کبھی اٹھتے، کبھی بیٹھتے، اتنی پریشانی ہوتی تھی. پھر جب بارش ہو جاتی تھی تو پھر آپ کی فکر دور ہوتی تھی. تو کسی وقت میں بھی ایسا ہی اسی قسم کا یعنی ایسی قسم کی ہوائیں آ سکتی ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنے سامنے ہریکینز آتے ہیں، کیسے آندھیوں کی آوازیں ہوتی ہیں، ہواؤں کی آوازیں ہوتی ہیں، اور کس طرح تباہی مچاتی ہیں کہ چھتیں اڑ جاتی ہیں، گاڑیاں کدھر سے کدھر پڑی ہوتی ہیں، درخت ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، تاریں گر جاتی ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ اگر کوئی ایسی بارش ہو جو کہ یعنی تباہی لانے والی ہو، سیلاب والی ہو، تو وہ الگ ایک پریشانی ہوتی. تو جب بادل آئے تو ہماری اکثر یہ حالت ہوتی، بادلوں کو دیکھ کر پکوان پکانے شروع کر دیتے ہیں، بڑی سیروں تفریحوں کے پروگرام بنانے شروع کر دیتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، بادل آ گئے بادل آ گئے. کبھی ہمارے بھی ذہن میں بھی نہیں آتا، جیسے آد کے ذہن میں بھی نہیں کبھی تھا، ان کے ایک لاسٹ تھاٹس میں بھی یہ نہیں تھا کہ کبھی اس سے بھی عذاب آ سکتا. تو ٹھیک ہے، یہ ان بادلوں کے ذریعے بارش کی خوشخبری بھی آتی ہے، لیکن ساتھ یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ان کے ذریعے کہیں عذاب آ جائے، جیسے آد پہ آیا تھا. وہ تو خوش ہوئے تھے، وہ بھی خوش ہوئے تھے، لیکن وہ کیا ٹرن آؤٹ ہوا ان کے لیے. تو آج ہمارے کتنے سارے اعمال ہیں، وہ تو دیکھیں مونیومنٹس بناتے تھے، ایسی عمارتیں بیکار بناتے تھے جو ان سے اپنی یادگاریں ان کی ہوں، اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں ان کی ہوتی تھیں. آج کیا ویسی چیزیں نہیں ہو رہی؟ آج کیا رسول کی بات کو ویسا ہی مانا جا رہا ہے جیسے مانا جانا چاہیے؟ پھر اس کے بعد ہم بے خوف ہو کے بیٹھ کیسے سکتے ہیں؟ اور ان کے اوپر حدیث میں آتا ہے کہ صرف اتنی سی ہوا کھولی گئی تھی جتنا انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے، اتنی سی صرف ہوا کھولی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہوا کے خزانوں میں سے صرف اتنی ہوا کھولی تھی. اور کتنے دن کے؟ سبع لیالی و ثمانیت ایام، سات راتیں اور آٹھ دن ہوا مسلسل چلتی رہی، کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کو آرام نہیں ملا. اور اس وقت تک چلتی رہی کہ جب تک یہ ہلاک نہیں ہو گئے. اور یہ یعنی وہ لوگ چھپتے پھر رہے تھے، وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر ہو رہے تھے، لیکن اس ہوا نے کسی کو نہیں چھوڑا. اور صرف اتنی سی ہوا چھوڑی گئی جس سے سارے ہی ہلاک ہو گئے. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہوا کے خزانوں میں پھر کیسی کیسی ہوائیں ہوں گی. یہ بھی اللہ کا ایک لشکر ہے، اللہ چاہے تو اس لشکر کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کرتے. یہ سارے اللہ کے لشکر ہیں، چاہے بادل ہیں، چاہے سمندر ہیں، چاہے ہوائیں ہیں، چاہے بارشیں ہیں، چاہے زمین ہے، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں. آپ دیکھیں تو دمیرو کل شیء بامر ربیہ، ہر چیز ہلاک کر دی گئی اللہ کے حکم سے. یہ ہوا جو تھی نا، یہ ہلاک کرتی تھی سب چیزوں کو، یعنی اٹھا اٹھا کے پٹخ رہی تھی لوگوں کو. اتنے اونچے لوگ تھے وہ، اتنے لمبے لوگ تھے کہ جب وہ گرے ہوئے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں جیسے. یعنی کھجور پام ٹریز کتنے لمبے ہوتے ہیں، وہ اتنے اتنے لمبے تڑنگے تھے، ان کو ہواؤں نے ایسے اٹھا اٹھا کے زمین پہ مارا. آج دیکھیں جو ہوائیں جو چھتوں کو اڑا دیتی ہیں اور گاڑیوں کو اڑا کے پھینک دیتی ہیں، سوچیں کتنی فورس ہوتی ہے ہواؤں کے اندر. کبھی آپ نے ایسی کوئی نیوز وغیرہ میں ایسی کوئی دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہوا کی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جب ہریکین وغیرہ آتا ہے، سمندری طوفان جب ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ پھر ہواؤں کا کیا حال ہوتا ہے. بعد میں بارش کی تو بعد کی بات ہے، جو اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، کسی کو کبھی ایکسپیرئنس ہوا ہو تو وہ جان سکتے ہیں کہ ہوا کیا چیز ہوتی. اور ان کی جو ہواؤں کی آوازیں ہوتی ہیں وہی دلوں کو دہلا دیتی. ہمارے پر تو ایک دو گھنٹے چار گھنٹے کے لیے آتی ہیں تو پھر بھی دل ڈر جاتا ہے. اور سوچیں کہ اتنے دن تک مسلسل ہوائیں چلتی رہیں، اور وہ بھی وہ ہوا تھی جس جو ہلاک کرنے کے لیے ہی آئی تھی، اور ٹھٹرتی بھی ٹھنڈی ہوا تھی. اللہ نے سمجھا دیا کہ دیکھ لو اللہ کا عذاب پھر کیسا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے خود ہی مانگا نا اپنے لیے، اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری. فأصبحوا، پھر وہ ہو گئے، لا یرا، نہیں دکھاتی دکھائی دیتے تھے، الا مساکنہم، مگر ان کے گھر. کچھ وہاں پہ اور نہیں نظر آتا تھا، صرف ان کے گھر ہی رہ گئے تھے. یعنی مسکن تو تھے، مکین ختم ہو گئے، اور مسکن عبرت کا نشان بن گئے کہ لوگ دیکھیں کہ وہ قوم جس نے اپنے رسول کی نہیں سنی تو ان کا حال کیا ہوا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے مجرم قوم کو. ان کا جرم کیا تھا؟ رسول کی نافرمانی. اور ظاہر ہے شرک تھا ہی، جب اسی توحید کی تو دعوت دے رہے تھے رسول. اللہ اکبر. دیکھیں ہمیں اس سے بہت بڑی یہ عبرت پتہ چلتی ہے کہ چاہے بادل ہوں، ہوائیں ہوں، آندھیاں ہوں، مومن جو ہوتا ہے نا وہ ایک روبوٹ کی طرح نہیں ہوتا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بس اسی طرح گھومتا پھرتا رہتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی چیز سے بھی. نہیں، جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی عذاب کی یا اس طرح کی بات ہو سکتی ہے تو تب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یا خوبصورت حسین چیز دیکھتا ہے، کوئی منظر ایسا دیکھتا ہے تو تب بھی وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، جنت کو یاد کرتا ہے. جب وہ کوئی تلخ چیز دیکھتا ہے، تکلیف دہ چیز دیکھتا ہے تو تب بھی وہ جہنم کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو یاد کرتا ہے اور اس کا دل بھی پگھل جاتا ہے. تو اس کے اوپر چیزوں کا، حالات کا اثر ہوتا ہے، اس کا دل ایسا ہوتا ہے جن جو یعنی حالات کے مطابق اس طرح سے ریئیکشن شو کرے اور ہر حالات کے اندر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہو. ایسے نہیں کہ آندھی بھی چل رہی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاز ہل رہا ہے ہوا کے اندر تو آپ مووی دیکھتے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں. نہیں، وہ ہر حال کے اندر نا وہ اللہ کی طرف پلٹنے والا ہوتا ہے، ہر چیز اس کو اللہ کی طرف رجوع کراتی ہے. اس کے اندر ایکسٹریمزم کی بات نہیں ہے کہ یہ تو بڑا ایکسٹریمسٹ بات ہے، نہیں، مومن ہوتا ہی ایسا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهَا، اور البتہ تحقیق بسایا ہم نے ان کو اس میں، یعنی کس کو؟ آد کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بسایا تھا، یعنی یہ جو وہ اپنے آپ پہ فخر کرتے تھے کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، یہ ہم نے ان کو سب عطا کیا تھا. جو بھی ان کا قدو کا قامت تھی، جو ان کی پاورز تھی، جو ان کی جسمانی قوت تھی، جو ان کا مال تھا، جو بھی تھا ان کا، یہ سب ہم نے ان کو دیا تھا. ام مکنہ ہم فی، نہیں بسایا ہم نے تم کو اس میں. تم کو کس کی طرف اشارہ ہے؟ سب سے پہلے تو قریش مکہ کی طرف. یہ قریش مکہ، یاد رکھو تمہیں بہت بڑا مان ہے نا کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، ہم بڑے سردار ہیں، ہم بڑے یہ ہیں. تم کیا بسے ہوگے اس دنیا میں جس طرح کے وہ بسے تھے؟ ان کی قوت کتنی تھی، ان کے ساز و سامان کتنا تھا، ان کے لشکر اتنے بڑے بڑے تھے، ہیوج لشکر تھے. ویسے تو تم بسے ہی نہیں ہو. ان کو بہت اللہ نے نعمتیں دی تھی. تو قریش کے پاس کیا تھا؟ ایک تھا یہ کہ بھئی کعبہ ہمارے پاس ہے، سارے ہماری بڑی عزت کرتے ہیں، ہمارا بڑا نام ہے، یہ چیز تھی. یا کیا تجارت کرتے تھے؟ اس کے علاوہ تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے بڑے کوئی کارنامے کیے تھے. وہ کعبہ تو وہاں پہ ہے، اس کے اندر ان کا کیا کمال تھا؟ کوئی بھی کمال نہیں اس میں ان کا تو نہیں. یہ کوئی اس کے اندر بہت بڑا ان کو کریڈٹ جاتا کہ ان کے جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں پہ کعبہ انہوں نے تو نہیں بنایا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ان سے پہلی قوموں کی قوتیں، ان کے علم، ان کی جو صلاحیتیں، اس کا مقابلہ نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ویسے تو تم بسے ہی نہیں ہو جیسے وہ بستے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں سمود کو بھی، آج تک اگر ان کی عمارتیں کھڑی نہیں ہیں تو کیسے وہ لوگ ہوں گے؟ صرف عمارت کھڑی کرنا بات نہیں ہوتی، اس کا مطلب پیچھے ان کے کتنی سکلز تھیں. آپ خود ایک گھر بناتے نا، ایک بلڈنگ بناتے، انہوں نے تو بڑے بڑے ستون بنائے تھے، ستونوں والے، ارم ذات العماد، ستونوں والے کہلاتے تھے. خود سوچیں کہ ایک عمارت بھی، ایک کمرہ بھی آپ نے بنانا ہونا، اس کا بھی آرکیٹیکچر ہوتا ہے، مٹیریل ہوتا ہے، لیبر ہوتی ہے، بہت چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. پھر اس کی مضبوطی کے لیے کتنا اس کا خیال رکھا جانا ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں تھی، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کتنا کچھ ہوتا ہے. انہوں نے جو سارے کارنامے کیے تھے وہ کوئی ایسے ہی نہیں کھڑی کر دی تھی، جو آج تک ہزاروں سال گزر گئے ان کو کچھ نہیں ہوا. اسے پتا چلتا ہے کہ وہ سکلڈ بھی تھے، ان کے پاس نالج بھی تھا، ان کے پاس وہ لیبر بھی تھی، ان کے پاس اتنی سمجھ تھی، ایسے میٹیریل انہوں نے یوز کیے. تو معمولی بات نہیں ہے، یہ بات ہمارے ہوش بھی جگا دیتی ہے. اپنے آپ کو بڑی چیزیں نہ سمجھو، اپنے اپنے وقت میں سب نے بہت ترقیاں کی تھی. کیا ترقی نے ان کو بچا لیا؟ آج کہتے ہیں نا ترقی ہم کر لیں گے نا تو ہم دنیا میں بڑے ہی ہو جائیں گے، ہم ترقی کریں بس ترقی کریں. ترقی کرنے سے لوگ بچ نہیں جایا کرتے، اللہ کی فرما برداری کرنے سے قومیں بچا کرتی ہیں. اللہ کے نافرمان تو بڑے بڑے گزرے ہیں جو بڑے ترقی یافتہ تھے، پھر بچ گئے کیا وہ؟ ہم ترقیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہاں ترقی کر لیں، اس میں ترقی کر لیں، اس میں ترقی کر لیں، ہماری بھی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں، ہمارے بھی بڑے بڑے شہر ہوں، ہمارے پاس بھی یہ پاورز ہوں، ہمارے پاس ایسی ایسی چیزیں ہوں، ہمارا ملک دنیا کے اندر ایسا ہو ایسا ہو. ان چیزوں سے باتیں نہیں بنا کرتی، ان میں سروائیول نہیں ہے، سروائیور اللہ کی فرما برداری میں ہے. یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہی نہیں. یہ دیکھو یہ کس سے ہمیں یہ باتیں سمجھاتے ہیں، تم جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. ہر قوم نے سوچا ہم بڑی مضبوط ہو گئے، ہم بڑے آگے نکل گئے، ہم زمانے میں بڑی ترقیاں کر گئے. ترقیوں نے ان کو کیا بچا لیا؟ تم بھی ترقی کر کے دیکھ لو، ترقی تمہیں نہیں بچائے گی، تم سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ گزرے ہیں، بہت ڈیولپڈ تھے، بہت بڑی بڑی سپر پاورز تھے اپنے اپنے زمانے کی، لیکن بچ نہ سکے. ہم کدھر فوکس کرتے ہیں اور ہونا کدھر چاہیے؟ یہ کس سے ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ اپنا قبلہ درست کرو، اپنی ڈائریکشن درست کرو. جن کے لیے، جن چیزوں کے لیے ہم زور آزمائیاں کرتے ہیں نا، بس زور لگا رہے ہیں اس چیز کے پیچھے ہم پاورفل ہو جائیں دنیا میں، وہ دیکھو ان پاورفلز کا حال کیسے پڑے ہوئے تھے. تمہیں یہ چیز نہیں بچائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدہ. اور یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، بےچارے بھولے بھالے لوگ تھے، ان کو کیا پتا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. ان کو ہم نے کان بھی دیے تھے، ہم نے ان کو آنکھیں بھی دی تھی، ہم نے ان کو دل بھی دیے تھے. یہ کیوں کہا گیا ہم نے ان کو کان آنکھیں دل سب کچھ دیا ہوا تھا؟ اس لیے کہ یہی وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے انسان حق کو پہچانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے. یہ کان اس لیے دیے کہ حق کا پیغام سنیں، یہ آنکھیں اس لیے دی گئی تھیں کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور پہچانو کو کوئی رب ہے، یہ دل اس لیے دیے گئے کہ سمجھو بات کو. تو فرمایا ہم نے دیے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ ہمیں کیا پتا، ہم کہاں جانے. اسی سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے، ہم قیامت کے دن کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے. ایک خاتون نے مجھے کہا تھا ایک دفعہ، جب ان کو اس چیز کی طرف بلایا، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، تو ان کو جب کہا کہ آپ آئیں تعلیم لیں علم لیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لیتی، اس لیے کیونکہ قیامت کے دن کم از کم میں یہ تو کہوں گی اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا جی، کیونکہ ہم سے عمل تو ہونا نہیں ہے، تو پھر سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. تو کیا اس دن اللہ تعالیٰ نہ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں کان آنکھیں اور دل دیا تھا، تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، تم نے سمجھنا ہی نہ چاہا. اور یہ تو اپنی زبان سے کوئی کہہ دے کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ ہم علم لیں کیونکہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تو پھر تو آپ نے تو حجت تمام یہی کر دی. آپ کی تو بات یہ سوچتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں، اس دن جو جا کے ہم نے کہہ دینا تو پھر اس کو پتہ چلے گا، آج تو وہ سن ہی نہیں رہا، اس کو نہیں پتہ چل رہا ابھی. استغفر اللہ ربی، جو تم منہ سے بول رہے ہو کیا وہ سن نہیں رہا؟ کیا اس کے فرشتے لکھ نہیں رہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تم اس کو خبر دو گے قیامت کے دن جا کے کہ وہ مجھے تو وہ علم ہی نہیں تھا اس لیے میں نے عمل نہیں کیا، یہ تم خبر دو گے کیا؟ یا آج اس کو پتا ہے کہ تم کیوں نہیں سیکھ رہے، یا تمہاری نیت ہی نہیں ہے؟ تو تمہیں ان کو بھی کان آنکھیں اور دل دیے گئے تھے، یہ ٹولز دیے گئے تھے جن سے انسان چاہتا تو ہدایت لے سکتا تھا. لیکن فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، لیکن ان کو کچھ کام نہ آئے، ان کے کان، ان کی نگاہیں، ان کے دل کچھ کام نہ آئے. کیوں نہ کام آئے؟ انہوں نے تو بہت ترقیاں کی ہوئی تھی. ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ ہاں بھائی جو دیکھیں آج کسی نے بہت بڑی ڈگری لے لی، بہت بڑا کریئر بنا لیا، بہت بڑی جاب شروع ہو گئی اس کی، تو ہم سوچتے ہیں واقعی یہ بڑا سمجھدار ہے، اس نے واقعی بڑی اپنی قابلیت کا استعمال کیا ہے, اور دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور انہوں نے بھی باغات لگائے تھے, ان کے بڑے بڑے لشکر تھے, وہ بڑے اسٹرانگ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے کوئی کام ہی نہ لیا اپنی آنکھوں سے اور اپنی اس سے. انہوں نے جو بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی تو کام لیا ہی تھا نا انہوں نے, لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کام ہی نہیں لیا. کیوں؟ وہ تو بڑے سمجھدار تھے نا, انہوں نے ایسے ایسے بڑی عمارتیں بنا لی, ستون بنا لیے جو آج تک نہیں کسی نے بنائے ہوں گے. تو وہ تو بڑے سمجھدار تھے, یہاں پہ کہا جا رہا ہے کام ہی نہیں لیا کچھ. یہاں پہ کہا جا رہا ہے انہوں نے دلوں سے سوچا سمجھا ہی نہیں. یہاں کہا جا رہا ہے انہوں نے آنکھوں کا استعمال نہیں کیا. کیوں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دنیاوی ترقی کے اعتبار سے تو وہ بڑے سمجھدار تھے, اور وہ دیکھنے والے بھی تھے, سننے والے بھی تھے, تبھی تو انہوں نے یہ سب ترقیاں کی تھیں. اس کا مطلب ہے اصل سمجھ کیا ہے؟ ہاں, یہ دنیاوی ترقیاں کر لینا, ڈگریاں لے لینا, یہاں پہ بہت آگے نکل جانا, یہ سمجھداری نہیں ہے. بلکہ جس نے رب کو پہچان لیا, جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا, اس کو اگر نہیں پہچانا تو کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. نہ تم نے آنکھوں سے, نہ کانوں سے, نہ دل سے. چاہے تم پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو, چاہے تمہارے پاس ہزار ڈگریاں کیوں نہ پڑی ہوں, تمہاری دیوار پہ فریم لگے ہوئے سرٹیفکیٹس کے اور ڈگریوں کے, اور تم نوبل پرائز ملا ہوا ہے, اور تمہیں بلایا جاتا ہے جگہ جگہ پہ سپیچز دینے کے لیے, تم بہت بڑی چیز ہو, تمہیں بڑا علم والا سمجھا جاتا ہے, تم کچھ نہیں ہو. تم نے نہ اپنے کان سے, نہ آنکھوں سے, نہ دل سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا اگر تم نے اسی کو نہ پہچانا جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا. اگر تم نے ان سے اپنی آخرت کو ہی نہ بنایا تو ان اعزاز سے تم نے کچھ بھی بینیفٹ نہیں کیا. اللہ نے یہ طاقتیں, یہ صلاحیتیں, یہ اعزاء اس لیے نہیں دیے کہ ان سے بس دنیا کما کما کے خوش ہوتے جاؤ, اس لیے نہیں دیے. اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ ان سے اللہ کو پہچانو, اپنی آخرت کو سوارو. اور ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ دنیا کے کام کرنے کے لیے دیے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بس ان کو یہیں استعمال کرنا, اور جس نے ان کو یہاں کے لیے بیسٹ استعمال کر لیا, زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لیا, لگژریز کما لی, گھر بنا لیے, اپنے لیے بڑا بہت بڑا عہدہ لے لیا, یہ بس, یہ کیا بات ہے اس کی جناب, چاہے اس کو قل ہو اللہ بھی نہ آتی ہو, لیکن کیا بات ہے بھائی, کتنا سمجھدار ہے, بہت زبردست آدمی ہے. اس نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ کے نزدیک وہ ایسے ہی ہے جیسے اندھا بہرا گونگا, سمن بکم نومیون ہے. اللہ کے نزدیک وہ کچھ نہیں. ہمارے پیمانے کتنے ڈفرینٹ ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیریا دیا اس سے. ہم کس کو سمجھدار سمجھتے ہیں, اور اللہ کے نزدیک کون سمجھدار ہے؟ ہم کوالٹی آف لائف جس کی اچھی ہے بس اس کو سوچتے ہیں کہ یہ اچھا ہے, یہ بیسٹ ہے, کیا بات ہے اس کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں. دیکھ لو کوالٹی آف لائف تو آد کی بہت زبردست تھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کام ہی نہ لیا. اللہ اکبر. ہم بھی اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ ان کانوں سے, آنکھوں سے, دل سے ہم کس زندگی کے لیے کام لے رہے ہیں. ایک زندگی یہاں کی ہے, ایک زندگی وہاں کی. آپ کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ اس زندگی کے لیے کچھ کام ہی نہ کرو, لیکن کس زندگی کے لیے یہ زیادہ یوز ہو رہے ہیں؟ پورے دن میں دیکھیں آنکھیں کس زندگی کے بینیفٹ کے لیے زیادہ یوز ہو رہی ہیں, کان کس زندگی کے لیے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں, دل کس زندگی کے لیے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں لو اس میں کون سا کوئی گناہ ہے, اگر یہ کام کر بھی لیا کوئی گناہ نہیں ہے تو ثواب بھی نہیں ہے. اس کام میں اگر کوئی ثواب نہیں ہے تو آخرت بھی نہیں بن رہی, دنیا بھی نہیں بن رہی, آخرت بھی نہیں بن رہی, یا چاہے شاید دنیا بن رہی ہو آخرت تو نہیں بن رہی. تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں, کہیں میں تو نہیں ان میں جو کہ جس کو اینڈ میں کہا جائے کہ اس نے کام ہی نہ لیا آنکھوں کانوں اور دل سے. دل باتوں کو سمجھنے کے لیے تھا, اس میں دنیا کی فکرات بھری پڑی رہی. اٹھتے ہیں تو تب کوئی غم دنیا کا, بیٹھتے ہیں تو تب اس غم میں رو رہے ہیں, لیٹتے ہیں تو تب وہ غم کھائے جا رہا ہے. آنکھیں ہیں تو وہ ادھر ادھر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو اور انہی سے متاثر ہونے میں لگی ہوئی، اور لوگوں کے مال دیکھ دیکھ کے حسرت کرتی رہتی ہے، اور چیزیں دیکھ دیکھ کے بس روب سے بھری رہتی ہے، اور کانوں میں اور سب کچھ جا رہا ہے مگر اللہ کے کلام کی آواز نہیں جاتی، اللہ کی باتیں نہیں جا رہی، تو پھر کچھ بھی فائدہ نہ لیا. ان آنکھوں کانوں اور دلوں نے مٹی ہو جانا ایک دن، اگر ان سے فائدہ ہی نہ اٹھایا تو بیکار گئی ہے. آئے آپ نے کتنا ہی بھی دنیا جمع کر لی ہو ان کے ذریعے، ان سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں. ان آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو انسان کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا سکتا، لیکن وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کی یاد میں نہ روئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے نہ روئے، وہ کان ہی کیا جو گانے بھی سنے، ادھر ادھر کی باتیں بھی سنے، جو خبریں بھی سنے، جو ڈرامے بھی سنے، جو گپ شپ بھی سنے، لیکن اللہ کی باتیں سننے کے لیے یہ تیار نہ ہو. وہ دل ہی کیا جس میں اللہ کی محبت ہی نہ ہو، اور وہ یہی کہ تفکرات میں پڑا رہے. تو ان کے تو کوئی کام نہ آئے، ہم تو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں نا. وہ تو ہزاروں سال پہلے کے لوگ گزرے تھے، انہوں نے تو کام لیا ہی نہ، ان کو کہاں عقل تھی. تو ہم تو اتنے عقل مند ہیں، کیا پھر بھی ہم اسی طرح ان کانوں اور آنکھوں اور دلوں کو استعمال کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کیا؟ فرق کیا رہ گیا پھر؟ تو انہوں نے کچھ بھی کام نہ لیا. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب تھے وہ انکار کرتے اللہ کی آیات کا. ان کو ان اعضاء نے کچھ بھی کام نہ دیا اس لیے کہ وہ تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ان کو سمجھ ہی نہ آئی کیا؟ ان اعضاء کے ہوتے ہوئے بھی ان کو سمجھ نہ آئی کہ یہ حق ہے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے؟ عذابوں کا. لے آؤ نا عذاب، آیا نہیں تمہارا ابھی تک عذاب، کب آئے گا؟ ہمیں تو بڑا انتظار ہے. تو مذاق اڑاتے تھے نا، اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا کہ ایک بھی نہ ان میں سے بچا. کوئی ان کی داستان سنانے والا بھی نہیں تھا، کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ ہوا کیا، ہوا کیا ہمارے ساتھ. ایسے ختم ہو گئے وہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں، ایسے بجھے ہوئے پڑے تھے. نہ کوئی بچہ بچا، نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ مرد اور نہ عورت. ایسا آتا ہے اللہ کا عذاب پھر، اور یہ دنیا کا عذاب ہے. ولا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، وہ تو بہت بڑی چیز ہے. اور ہوش کرو، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مِنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے، اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے جو تمہارے آس پاس ہے بستیوں میں سے. صرف انہی کی بات نہیں، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو جزیرہ عرب میں کتنی قومیں ایسی ہیں جو ہلاک ہوئی. آقاف میں تو یہ بسنے والی ایک قوم تھی نا، اس کے علاوہ سمود دیکھ لو، مدین کے لوگ، قوم شعیب دیکھ لو، پھر یہ ڈیڈ سی کے پاس سے گزرتے تھے، دیکھو وہ قوم لوط اس کا کیا انجام ہوا، دیکھو تو صحیح، بہت ساری قومیں ہلاک ہو گئیں. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پھر پھر کے لائے ہم آیات کو شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید توبہ کر لیں لوگ، کفر سے ایمان کی طرف آ جائیں، شاید ان کو سمجھ آ جائے بات. اس خاطر ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کو کبھی ڈرایا گیا، کبھی دھمکایا گیا، کبھی ان کو خوشخبریاں بتائی گئیں، کبھی ان کو طرح طرح کے طریقوں سے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں سمجھے. اور مقصد کیا تھا؟ کہ شاید لوٹ آئیں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان جہنم کے اندر ہی جائے. اللہ وہ رب نہیں ہے جس کو کوئی ٹارچر کرنے کا، استغفر اللہ، یا کوئی نعوذ باللہ کوئی لوگوں کو ہلاک کرنے کا، عذاب دینے کا کوئی شوق ہے. ایسا رب نہیں ہے وہ. وہ تو فرماتا ہے پھیر پھیر کے لائے ہم آیات کو، شاید لوٹ آئیں، شاید ان کو سمجھ آ جائے، ابھی بھی شاید عقل آ جائے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لوگ لوٹ آئیں، اللہ نہیں عذاب دینا چاہتا. کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے اگر تم ایمان لے آؤ، شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کیا کرے گا اللہ، وہ کیا ملتا تمہیں عذاب دے کے، تم تو اس کی مخلوق ہو، اس نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا انسان کو، اس کو اتنی عزت دی کہ اس کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، وہ تمہیں عذاب دینا چاہے گا؟ نہیں عذاب دینا چاہتا، لیکن تم تو پلٹو یار. قرآن پڑھنے والے کے لیے کیا ہمارے لیے پھیر پھیر کر نہیں لائی گئی آیات؟ کیا جب سے ہم پڑھ رہے ہیں کیسے کیسے طریقوں سے نہیں ہمیں سمجھایا گیا؟ کبھی مثالیں دے کر، کبھی قصے سنا کر، کبھی جنت کی باتیں بتا کر، کبھی جہنم کی باتیں بتا کر، کبھی حشر کے میدان میں کھڑا کر کے، کیسے کیسے سنوایا گیا. کبھی اللہ نے اپنی رحمت کی باتیں کی، کبھی اپنی مغفرت کی باتیں کی، بلایا بار بار پلٹ آؤ. کیا یہی حجت ہمارے لیے بھی نہیں ہے کہ صرفنا الآیات لعلہم یرجعون، ہم پھیر پھیر کے لائے ہیں آیات کو، شاید لوٹ آئیں، شاید لوٹ آئیں. پھر بھی اگر ہم نہ لوٹیں تو وہ کون سی چیز ہے جو کہ ہمیں واپس پلٹائے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے فرما بردار بن جائیں؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله. اللہ تعالیٰ نے ایک سوال ہے، اس کے اندر ایک طنز بھی ہے، کیوں نہیں مدد کی ان کی، ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا تھا اللہ کے سوا. آگے قربان آلیہ، تقرب کے لیے الہ بنایا ہوا تھا. اگر قربان کو ہٹائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا میننگ، یعنی کیوں نہیں مدد کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا الہ پکڑا ہوا تھا، الہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ اور الہ کیوں بنایا ہوا تھا؟ تقرب کے لیے، یعنی کس کے تقرب کے لیے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. انہوں نے ان ہستیوں کو الہ بنایا ہوا تھا، کس لیے؟ کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کریں گے. یعنی یہ نہیں وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی ال فیلنگز ہیں، کوئی ایسی بری بات ہے اس کی وجہ سے ہم نے ان بتوں کو بنایا ہوا ہے اپنا الہ. اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھ کے ان کو بنایا ہوا تھا. آپ دیکھیں قوم نوح نے بھی تو اسی لیے بنایا ہوا تھا، وہ کہتے تھے یہ نیک بزرگ ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے تو ان کے بت بنا لیتے ہیں. آج بھی کئی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے پیروں کی اتنی بڑی بڑی تصویریں اپنے گھروں میں لگائی ہوئی، کیوں جی؟ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے. وہ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تو اگزیکٹلی سیم کیا تھا، اور ان کا کیا قصور؟ یہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہی کہہ رہے تھے نا. کوئی یہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ کوئی اللہ سے دور کرنے والے ہیں اس لیے ہم ان کو پوج رہے ہیں، یا بس یہی ہمارے خدا. نہیں، یہ اللہ سے قریب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر انہوں نے تمہیں بچایا کیوں نہیں؟ جب تم پر عذاب آ رہا تھا تو پھر یہ ہستیاں کہاں تھیں؟ کیونکہ وہ ان کو معبود کیوں مناتے تھے؟ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں گے، یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، یہ ہمیں عذابوں سے اللہ کے بچائیں گے، ان کا دامن پکڑ لیں گے تو یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ اللہ کے ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو ہم ان کو پوجیں گے، تو پوجنا تو نہیں وہ کہتے، لیکن ہم ان کو ان کا دامن پکڑیں گے تو ہم بھی بچ جائیں گے. تو پھر اب کیوں نہیں بچایا انہوں نے؟ عذاب آیا تمہارے پر، نہ تو ان کی پہلے کوئی سے تھی اور نہ کوئی بعد میں. ہم بولتے ہیں نا نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو تو روک دے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، کوئی شان والا تیرے آگے کوئی شان نہیں رکھتا، کسی کا بس نہیں ہے اللہ کے آگے. مشرکین مکہ بھی بتوں کی عبادت اسی لیے کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہماری تو نہیں سنی جاتی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. آج بھی جتنا یہ مزاروں کا دھندا ہے نا، کاروبار ہے، اٹس اے بزنس، اسے کوئی اچھا بزنس ہے ہی نہیں. ایک قبر بنا لو، اس پہ گرین ہاؤس جھڑیاں لگا لو اور اس پہ بیٹھ جاؤ، اور اوپر چاہے کوئی چھت نہ بھی ہو، ڈنڈیاں لگا کے اوپر ایک کپڑا ہی تان دو، بس ایک مزار ہے، ایک بزرگ کا مزار ہے. نذرانے بھی آنے شروع ہو جائیں گے، عقیدت مند ہاتھ باندھے کھڑے بھی ہو جائیں گے، دیگیں بھی پکیں گی وہاں پہ، کھانا پینے کا بھی انتظام ہو جائے گا، مٹھی بھی گرم رکھیں گے وہ، تو بڑے مزے کی بات ہے۔ اسے زیادہ اور فراغت کا بزنس اور کیا ہو سکتا بھائی؟ ایسی کئی جگہ ہیں جہاں پہ کوئی اتا پتا ہی نہیں ہے، یہ کس کی قبر ہے پتہ نہیں، کوئی اندر ہے بھی کہ نہیں، وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا ایک اسٹاپ ہے، ایک وینز وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں، اس کے پاس جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھائی کون ہے یہ، کیا ہے، کہ کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی ہو بھی تب بھی اللہ کے ہاں کون بچا سکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آپ فرما دیں میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، میں ڈرتا ہوں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اللہ کی رحمت کا سہارا لے رہے ہیں، تم ان کا سہارا پکڑ رہے ہو۔ ہماری آپ کے آگے، آپ کی اللہ کے آگے۔ یہ سارا کاروبار ہے ہی اس وجہ سے کہ ہماری کون سنتا ہے، ہمارا، ہم تو کچھ کسی قابل ہیں نہیں، ہم تو جی بڑے گناہگار ہیں، اس لیے ہم ان کو بیچ میں ڈالتے ہیں، اللہ ان کے واسطے سے ہماری سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا اللہ ڈائریکٹ تمہاری سنتا ہے، اللہ تمہاری شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ تم گھر سے اٹھ کے جاتے ہو، اس کی قبر پہ جا کے مانگتے ہو، اتنا تو سوچو جن بزرگوں کے پاس چل کے جانا پڑ رہا ہے تمہیں، جن کی قبر پہ، وہ گھر بیٹھے آپ کی بات نہیں سن سکتے، ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی، وہاں طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ کیا طاقت ہے پھر ان کی؟ ان کے لیے آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑتا ہے، وہ تو خود اٹھ کے آ بھی نہیں سکتے کہ ان کی ریچ آپ تک ہو، وہ کیا طاقت رکھتے ہوں گے، وہ تو اپنے آپ کو نہیں نکال سکتے اس مٹی کے نیچے سے، خود نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ آپ کو زندگی دیں گے۔ تو اس زمانے میں بھی اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہی ان کو واسطہ بنایا جاتا تھا، اس لیے ان کے آگے جھکتے تھے، ان کے آگے نظر و نیاز کرتے تھے، ان کے آگے قربانیاں دیتے تھے ان کے نام کی، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو ہم کہنے کو تو ہم کہیں جی نیت تو ان کی بھی بری نہیں تھی، ہماری کون سی بری نیت سے ہم کر رہے ہیں، ہم کون سا کہہ رہے ہیں یہ خدا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں واسطہ ہیں یہ، تو فرق کیا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ وہ بھی اس لیے پوچھتے تھے کہ قریب کر دیں اللہ کے، تو کس نے کہا اللہ دور ہے ہم سے جو قریب ہونے کے لیے ان کے واسطے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کسی سے کام ہو، اگر مثلا کوئی بڑا آفیسر ہے، اس نے آپ کا کام کر کے دینا ہے، اب وہ آپ کو کہیں مل گیا، آپ کہیں جا رہے تھے وہ مل گیا، اب وہ آپ کو کہتا ہے یا آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا کام ہے، میں آپ کا کر کے دوں، میں ابھی آرڈرز لکھ دیتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو نہیں میں نے بتانا، پہلے میں فلاں کے پاس جاؤں گا جو آپ کا دوست ہے نا، اس کو جا کے کہوں گا، وہ آپ کو کہے گا، تو پھر وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تمہارے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے بتاؤ، جب میں تمہارے پاس ابھی بیٹھا ہوں تو مجھے بتاؤ۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں تو آپ کو نہیں میں نے بتانا، میں پہلے وہاں جاؤں گی پھر میں اس کو کہوں گی، وہ پھر آپ کو کہے گا، تو پھر بھائی وہ جس نے کام کرنا وہ خود آفر کر رہا ہے۔ اب انسانوں کی جیسی کوئی مثال تو نہیں دی جا سکتی، لیکن جسٹ ایک سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بندہ جب میرے سے سوال کرتا میں اس سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا۔ اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں اب ہم جائیں گے کسی کے پاس، پھر وہ ان کو کہے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کہے گا، تو پھر ہمارا کام ہوگا۔ کام کرنے والا آپ کو خود آفر کر رہا ہے، آپ کہیں اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگے گا۔ وہ بھی کوئی بری نیتوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، لیکن بات نیت کی نہیں ہوتی ہے کہ صرف ہم کہہ دیں منی نیت تو بہت اچھی ہے، نیت کے علاوہ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے وہ کام حق بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ کام صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ کام سنت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اچھی نیتیں کہہ کہہ کے ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں آج، تو کیا ہو گیا؟ ایکسٹرا کچھ میں نے یہی کر دیا نا، ایکسٹرا ہی کیا نا؟ نہیں، پہلے یہ دیکھو یہ سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں، یہ طریقہ پیغمبر کا ہے تب کر لو۔ اچھی نیت سے تو ان کی بھی نیت بڑی اچھی تھی، ہم قربی چاہ رہے ہیں نا اللہ کا، اور کیا چاہ رہے ہیں، دوری تو نہیں چاہ رہے، تو کیا برا ہے اس کے اندر؟ تو پھر تو ان کا یہ کام صحیح ہونا چاہیے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے منع فرمایا. نہیں، کوئی بھی آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتا. آپ خود اگر چاہیں تو اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. وہ تو خود اللہ سے قریب ہونے کے لیے ساری زندگی اس کے لیے کوشش کرتے رہے. جن بزرگوں کو آپ سمجھ دیں گے یہ ہمیں قریب کر دیں گے. تو ان لوگوں کو اللہ نے فرمایا کیوں نہیں ان ہستیوں نے بچایا؟ وہ کہاں تھے جن کو تم پوجتے تھے؟ بھائی وہ اسی لیے تو پوجتے تھے بھائی بچائیں ہمیں اللہ کے عذاب سے. تو پھر انہوں نے بچایا ہی نہیں تو فائدہ کیا پھر ان کی پوجا کرنے کا مصیبت پڑنے کے اوپر؟ وہ کہاں تھے پھر؟ ایسے معبودوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا دی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، مکڑی کے جالے کی، جو مکڑی کا گھر ہوتا ہے اس کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے، کوئی اس کا سہارا لے کے کھڑا ہونا چاہے تو کیا ہوگا، گر ہی پڑے گا نا. یہ جتنے لوگوں کو سہارا سمجھ رہے ہو یہ اسی طرح ہے. ان کے سہارے لے کے تم اللہ کے ہاں قریب ہونا چاہتے ہو، تم چاہتے تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں، تم زندگی میں ان کے سہارے کھڑے ہو گے تو سمجھ لو تم نے مکڑی کا جالے کے اوپر ہاتھ ڈال لی اور سوچ رہے ہو کہ یہ مجھے بڑا مضبوط سہارا ہے، یہ مجھے کھڑا کر دے گا. جسٹ امیجن کریں، آپ سوچیں آپ کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہو اگر ایک انسان اس جالے کو پکڑ کے کھڑا ہونا چاہے، یہ سمجھ لے کہ یہ مجھے میرا سہارا بنے گا، اس کا حال کیا ہوگا. بل دلو عنہم، بلکہ وہ کھو گئے ان سے، یعنی وہ تو کوئی نظر ہی نہیں آتے، یہ ان کو اکیلے چھوڑ گئے، وہ ان کی مدد کر ہی نہیں سکتے تھے. وذالک افکہم، یہ ان کا جھوٹ تھا. اما کانو یفترون، اور جو کچھ تھے وہ گھڑا کرتے، یہ سب گھڑی ہوئی باتیں تھیں، یہ سب جھوٹ کا کاروبار ہے کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی مدد دے سکتے ہیں، یہ فراڈ ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ کے. عفق ہے، عفق مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھڑی ہوئی بات، من گھڑت. اسی سے ہمیں دیکھو قرآن توحید سکھاتا ہے، پھر بھی ہم پتہ نہیں کیوں دیوانے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے نہیں صحیح. چلو ہمیں کیا پتا، ہم تو کہہ دیں گے ہمیں پتا ہی نہیں تھا. دیکھو قرآن کتنا واضح آپ کو توحید بتاتا ہے، اور کس طرح سکھائی جائے. یہ صرف ان کی باتیں نہیں ہیں، یہ آج بھی چل رہی ہیں. آپ اگر مزاروں کی گنتی کریں، ہمارے ملک میں کتنے مزار ہیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کاروبار چلتا ہے وہاں پہ، کیا بلوم کر رہا ہے. اور پھر ان مزاروں پر بٹنے والا کھانا اور چادریں جو چڑھتی ہیں، اور جو وہاں پہ نیاز مند جس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے وہاں پہ سجدے ہو رہے ہیں اور رکوع ہو رہے ہیں اور دعائیں ان کی طرف منہ کر کے مانگی جا رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ کیا سوچتے ہیں کہ آج کا عقیدہ کیا ہے پھر؟ کیا پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہم سچے توحید والے ہیں؟ اگر ہماری نظر اس رب العالمین سے ہٹ کے ایک اس شخص کے اوپر لگی ہوئی ہے جو خود محتاج ہے دعاؤں کا آپ کی، جو منو مٹی تلے دبا ہوا ہے، اس سے مانگتے ہو رب العالمین کو چھوڑ کے، حیا نہیں آتی؟ وہ قرآن میں تمہیں بلا رہا ہے، مجھے پکارو، مجھ سے سوال کرو، تم اس کو چھوڑ کے ادھر جاتے ہو اور کہتے ہیں یہ میرا کام بنائے گا، میری تو سنی نہیں جاتی. کیا اللہ کو غیرت نہ آتی ہوگی؟ میں نے ان کو کہا ہے مجھ سے سوال کرو، یہ کہتے ہیں ہماری تو سنی ہی نہیں جاتی. یہ اللہ کے اوپر بہتان ہے، الزام ہے. اس شرک سے نکلنے کی آج ضرورت ہے. جو نیک بزرگ ہیں ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کے لیے ضرور دعائیں کریں، ان کے لیے اچھی فیلنگز بھی رکھیے کہ انہوں نے دین کی خدمات کی، انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان کے بڑے اچھے کام تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے. مگر یہ نہ کرو کہ ان سے مانگنا شروع کر دو جو تمہاری طرح کے کمزور انسان ہی تو تھے.